جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، آج تمہیں خود پہ غصہ آ رہا ہے نا، اللہ کو تم پہ اس سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملا دیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، العلی الکبیر، یہ بھی اللہ کے نام ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے صاف نیت کے ساتھ، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک۔ یہ عرش کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر تھا، اور اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر باقی تمام مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گئی۔ عرش کی مقدار کوئی نہیں جانتا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے، اور عرش کی اصل مقدار اور قدر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ روز پہلے کسی نے ایک کلپ مجھے دکھایا جس میں کوئی ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو میں ایک بحث ہو رہی تھی سخت قسم کی، کچھ مولانا حضرات آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، کہ ایک مولانا دوسرے سوال کر رہے تھے، یہ بتائیے اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے؟ اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ کرنے کی باتیں ہیں، اور سارے عوام کے سامنے۔ آپ لوگوں کا تو فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ عرش ہے کیسا، جو اللہ نے جتنا بتایا بس اس کے مطابق، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ بڑا یا عرش بڑا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا معنی نہیں آتا؟ جس کو اس کا معنی آتا ہے اس کے اندر تو یہ سوال ہی نہیں آ سکتا کہ کون بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ مخلوقات میں سے جتنی بھی اس کی کریشن ہے اس میں عرش سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ اس سے بڑا ہے۔ اور پھر عرش پانی پر ہے، اور پانی آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ تعالی اس کے اوپر تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے، اور سب کے حال جانتے ہیں۔ اب کوئی آپ سے اگر پوچھے اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہیں کہ کھڑے ہیں کہ کیسے، امام مالک سے یہی سوال کسی نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ عرش کا ہونا معلوم ہے اور کیفیت مجھول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ استواء کیسے ہے۔ قرآن مجید میں 7 یا زیادہ دفعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تو اس کے بعد ہم کہاں سے جانیں گے؟ نہ آپ سے کسی نے سوال کیا، اور نہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اچھا آپ عرش پر تھے، کیسے ہیں آپ وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال نہیں کیا اپنے رب سے، اور نہ ہمیں ایسی معلومات دی، کیونکہ اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ ہمارے لیے ایمان لانا کافی ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے۔ ابھی پیچھے صفات 2 پڑھی، العلی علو، عالی بلند اوپر، الکبیر بڑا۔ بس یہی، ان صفات پر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی کیفیت کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا کیا، یہ باتیں کرنا گناہ کے سوال ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے کسی سے بھی۔ یہاں سے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا نظر آتی ہے؟ آسمان۔ ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان۔ آسمانوں کے بعد پھر جنت ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ جنت۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ 200 سال کا۔ اس کے اوپر پانی ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر ہمارا رب ہے، کتنا بلند، العلی العظیم، العلی الکبیر، اور وہاں سے وہ ہماری سنتا ہے اور ہمارے حال جانتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اس کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے ساتویں آسمان سے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش بنایا اور بیچ میں پھر جنت ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورج اور چاند کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو جہنم میں جانا ہوگا. حاملی نے عرش، کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ابو جہل اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ وہ کر لیں گے، وہاں کوئی پہلوان تو اس نے کہا اتنوں کو تو میں پکڑ لوں گا اور باقیوں کو تم نبٹ لینا، اور اس قسم کا مذاق انہوں نے کیا. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ایک ایک فرشتہ خود کتنا بڑا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں کچھ بیان کروں، اور آپ نے صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کی کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک، یہ بس اتنی جگہ، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے، تو باقی ان کا سائز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور پھر عرش کا سائز کیا ہوگا؟ اور حاملی نے عرش خوبصورت آواز میں رب کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز میں جواب دیتے ہیں. چار کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، اور چار کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک. اور یہ یاد رکھیے کہ لوح محفوظ عرش پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کیا لکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. لہذا ایسے کام کریں جس سے اللہ کی رحمت آئے. وہ بلند درجوں والا مالک عرش، اب جب یہ لفظ آئے نا، یہ صفت اللہ کی کہ ذل عرش، تو تھوڑا تخیل سے بھی کام لیا کریں، اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے، یعنی کہ انسان کی سوچ جواب دے جاتی. جب اس کی بنائی ہوئی تخلیق، یہ گیلیکسیز اور ستارے اور سیارے، یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، تو ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت جلد حساب لے لے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اتنی گھبراہٹ کا دن، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. یعلم خائنۃ العیون، وہ عرش کا مالک بندہ ادھر سے ادھر اشارہ کرے آنکھ کا، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، یا جس حرام چیز پر وہ کنکھیوں سے بھی نظر ڈالتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. کہاں جواز رہ جاتا ہے فحش فلمیں دیکھنے کا، ننگے جسم دیکھنے کا، دوسروں کے ستر دیکھنے کا، حرام منظر دیکھنے کا. جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہو کہ وہ تو نگاہ کی چھوٹی سی خیانت بھی دیکھ لیتا ہے، وہ کیسے لوگوں سے چھپ کے اور اللہ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے اپنے سکرین کے اوپر فحش مناظر دیکھے. ایسا شخص جو اللہ سے ڈر تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ نے منع کیا اس چیز سے، یعنی کسی کا ستر دیکھنا حرام ہے. تو ایسے میں یہ حرام کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، بڑی چیز ہو، چھوٹی ہو، باریک ہو، لطیف ہو، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے. دل کی باتیں بھی جانتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے انسان، جو اس کی خواہشات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، سب پتا ہے. اس لیے اللہ سے حیا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور جب انسان اللہ سے حیا کرتا ہے تو اللہ کا تقویٰ آ جاتا ہے پھر دل میں، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے. دیکھیں مخلوق چھوٹی ہے نا، لیکن ہم اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ بڑا ہے اور اس سے کم ڈرتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اہل مکہ تم کہاں چھوٹو گے؟ ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا، یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، یعنی طرح طرح کے الزام لگائے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے سامنے حق لایا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو بھی یاد کر لیجئے آج کی دعا کے طور پر، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ جب کبھی کسی کا خطرہ ہو، کوئی دشمن کا یا ایسا موقع کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ کو ان کے ظلم کا خوف ہو، تو آپ اللہ کی پناہ لیں ہر متکبر کے شر سے بچنے کے لیے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس یہ ہے اس کا قصور، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، نشانیاں کھلی کھلی اس کے پاس۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اللہ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھ جائے اور سخت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، یہ فرعون کی قوم کا شخص تھا جو حق بات کر رہا ہے، اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ اس کو بات سمجھ آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے فرعون جیسا غلط کار بھی اپنی رائے کو درست کہہ رہا ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پہ آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یوم التناد، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات یعنی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو تکبر کریں اور جو بڑے بن کر رہیں۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے الہ کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. شیطان نے اس کے برے کام اس کو خوبصورت بنا کر دکھائے. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. جو کچھ وہ کر رہا تھا وہی اس کے وبال کا سبب بن گیا. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے رب کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یاد رکھیے، رات کو سوتے وقت بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ایک دعا ہے جس میں آتا ہے وفوضت امری الیک، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا معاملہ ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے سوتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. اب دیکھیے اللہ نے کیسے بدل، اکیلا تھا وہ پوری قوم کے مقابلے میں، اللہ نے اس کو بچا لیا اور چالے چلنے والوں کو پکڑ لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. یہ سوء العذاب کیا تھا جس میں آل فرعون مبتلا ہوئی؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ ڈوب کر مرے تھے، سمندر میں ڈوب گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو آگے نکل گئے اور سمندر واپس پھر مل گیا، اور یہ سب ڈوب گئے. یاد رکھیے، پانی میں ڈوب کے مرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہاں اس کو سوء العذاب کہا گیا ہے، کیونکہ ڈوبنے والے کو سانس بند ہو جانے کے ساتھ ایک مدت تک تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شام کو جب آپ افطار کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو جسم کی کیا حالت ہوتی؟ جسم ٹوٹنے لگتا ہے. تو کہاں جب ڈوبتا ہے شخص تو پانی اندر جا کے آپ دیکھو کہ پیٹ بھر جاتا ہے، ناک سے پانی، کان سے پانی، آنکھ سے پانی، منہ سے پانی، اور پھر کبھی انسان اوپر آتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی اوپر تیرتا ہے. آپ دیکھیے کہ سمندر کا آپس میں ملنا، ان لہروں کا ٹھاٹے مارنا، ان آوازوں کا شور انسان کو اور گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہے، جب انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ ہلاکی ہو جائے گا. اسی طرح پھر زندہ یا مردہ مچھلیوں کے کھانے کا نشانہ بن جاتا ہے، یعنی کبھی تو وہ زندے کو ہی کھا جاتی ہیں اور کبھی مردے کو، یا اور بھی مخلوق ہوتی ہے مچھلیاں نہ بھی ہوں تو. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آل فرعون کو ڈوبنے کی سزا ملی. ڈوب کر مرنے سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. کبھی نہاتے ہوئے بھی پانی ذرا منہ پہ آ جائے نا، سانس رکنے لگے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اس کتاب میں انشاءاللہ آپ کو قرآنی اور مسنون میں مل جائے گی. آپ سب کو یہ دی گئی تھی اسی لیے کہ اس کو اگر آپ مسلسل اپنے مطالعے میں رکھیں، قرآن مجید کے ساتھ ہی رکھ لیں، قرآن مجید پڑھ کے رکھا، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کے اندر نشانی رکھ لیں اور کچھ دعائیں ایک دن مانگ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، دو پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں، عمرے پہ جائیں، کہیں بھی، ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. جب ہم خود سے دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں کبھی یاد آئے کہ یا اللہ ڈوب کے مرنے سے بچانا، الا یہ کہ کبھی کوئی کسی کا سنے تو اس وقت انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں اور سب پھر بھول جاتے ہیں. تو یہ دعائیں ہمیں اپنی آخرت بھی یاد کراتی رہتی ہیں. النار، اور پھر کیا ہوا، وہ پانی میں گئے تھے لیکن برزخ میں آگ کا عذاب بھی شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر تو آپ کو دکھایا گیا کہ آل فرعون کس طرح صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہے. اسی سے پھر قبر کے عذاب کی بھی تصدیق ہوتی ہے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو، یعنی جہنم کے عذاب میں. قبر کا عذاب ہلکا ہے جہنم کے سامنے. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، سبھی عذاب میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. جیسے ہوتا نا پورا ویک کام کرتے ہیں تو پھر ویکینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں. تو یہ وہاں جہنم میں بھی کہیں گے ایک دن ہمیں اس عذاب سے چھٹی مل جائے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار کہیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی سال تک تو وہ جہنم کا داروغہ جواب بھی نہیں دے گا ان کو، وہ چیخیں ماریں گے پکاریں گے وہ بات بھی نہیں کرے گا ان سے، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے کا لخصو فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رو ذلیل ہو کے مجھ سے مت بات کرو. اب آپ دیکھیے ایک شخص مصیبت میں اور کوئی اس کی فریاد سنے ہی نہ، اس سے مصیبت اور بڑھ جاتی ہے. اتنی بھیانک ہے وہ جگہ، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو وہاں لے جانے والی ہو. پھر تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی، یعنی جہنم میں دعائیں نہیں قبول ہوں گی، دنیا میں ہوں گی یہاں مانگے خوب خوب. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں. اللہ اکبر، اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. دنیا میں کیسے مدد ہوتی؟ ابن عباس کہتے ہیں ان کو غلبہ اور طاقت دے کر یا دلیل دے کر، حق بات کی دلیل ان کو اللہ تعالیٰ سجا دیتا ہے، یا پھر کسی بھی طرح ان کو نجات دے کر ظالموں کے ظلم وغیرہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہیں، سچائی قبول کر لیں اور اس پہ جم جائیں، مخالفوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی مدد آئے گی. صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. یاد رہی تھی کل صبح اور شام تسبیح کرنا؟ الحمدللہ. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، تکبر ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ کرتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، یعنی نیک اور بد ایک جیسے ہو جائیں. مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اچھا آپ کے نہیں ہے، شکر ہے ہم تو مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو تیاری کتنی ہے اس کی، اس کو جانتے کتنا ہے، جانے بغیر کیا مانتے ہیں، اس میں احوال کیا کیا ہے، وہ تو قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں. جب اسی کو نہیں پڑھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ وہ کیسا دن ہے، تو اس پر ایمان پھر کیسا ہے؟ بغیر علم کے ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. کیا رب کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ نہیں. تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب یہاں عبادت کیا عبادت ہے؟ دعا کی عبادت. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دعا نہ کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. سفیان ثوری اکثر کہا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے، اور زیادہ مانگے، کثرت سے مانگے. یعنی جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا اللہ کا پیارا ہے. تو دعاؤں کی کثرت، اور پھر فارملی بھی مانگے، اور اٹھتے بیٹھتے بھی مانگے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگے اللہ سے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا. اے رب، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو بے نیاز ہو اور نہ مانگے. یعنی اس کو مانگنے کی ضرورت نہ. یاد رکھیے، جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا، تو جتنی ہم اس مشکل کے حل کے لیے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اور جتنا وقت لگاتے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ ہماری مدد کریں، اتنا اگر ہم دعا میں بھی لگا دیں نا، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. بندوں کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں، فکر میں زیادہ دیر رہتے ہیں، دعا کم کرتے ہیں. دعا پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں جو لوگ کر دیں گے وہ زیادہ ہے، وہی ہے مسئلے کا حل. تو دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، اس کو دعا کی نہیں توفیق. آپ نے فرمایا، دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے، یعنی جو مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے. اور جو ابھی نہیں آئی اس کے لیے بھی، اس کو رد کرنے کے لیے بھی کہ وہ نہ آئے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بس اے اللہ کے بندو، تم پر دعا کرنا لازم ہے. اب جب یہ بات ہی نا، ضرور قبول کروں گا، تو پھر یا تو اسی صورت میں وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگتے ہیں، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، کوئی بہتر چیز ہمیں مل جاتی، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی. لیکن دعا سنی ضرور جاتی. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی رات کی نیند کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی جو یہ سب کرتا ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. یاد رکھیے، انسان کی تخلیق سب سے خوبصورت ہے. انسان کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، باقی مخلوق کوئی چونچ سے پکڑ رہی ہے، کوئی منہ سے، دانتوں سے کاٹ رہی ہے. اور اگر وہ ہاتھ استعمال بھی کرے تو ان بیچاروں کے ہاتھ کتنے گندے ہوتے ہیں. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا. وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اب یہ دوسری بار آیا ہے کہ اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑا کرتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، بڑھاپے سے پہلے ہی. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے وقت مقرر تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، قرآن پہ بحث کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ جو لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، استغفر اللہ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئی یا توق اس لیے نہیں ڈالے گئے کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں، اس کے وزن سے نیچے آ جائیں جہنم کی تہ میں۔ اور پھر یہاں زنجیروں میں پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں، یعنی جب پیاس لگے تو اس طرف جائیں، اللہ اکبر، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں دوبارہ واپس آگ میں۔ یاد رکھیے، جہنم کی آگ کو لوگوں سے بھی بھڑکایا جائے گا، وقودھا الناس والحجارہ، یعنی وہ پتھروں سے بھی بھڑکے گی، سورج چاند بھی اس میں ڈالے جائیں گے، اور پھر انسان جب ڈالے جائیں گے تو ان کی اپنی ہیٹ ہوگی، اور اس طرح عذاب بڑھتا چلا جائے گا، چہروں کو اس طرح جھلس دے گی کہ جبڑے باہر نکل آئیں، شکلیں بد شکل ہو جائیں گی، کھال ادھیڑ دینے والی، نزاعت للشوا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ ہلکی ہونے لگے گی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، آگ تو آگ ہے، حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے، صرف سانس، اتنا گرم سانس ہوگا، اللہ بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں، مسجد نبی کی بات کریں، 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوں، اس زمانے میں تو نہیں تصور کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں اتنا کراؤڈ ہو جاتا ہے، اور ان 1,00,000 لوگوں میں صرف ایک آدمی جہنمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس ان سب کو پہنچے، تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے، اتنی سخت گرمی کی جگہ ہے وہ۔ اس لیے ہر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جو سزا کی طرف لے جانے والی، اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، ہمیں نہیں پتا کہاں گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے، اب اپنی غلطیوں کا انکار کر دیں گے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتا دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے، اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو ان پر تم وہاں پہنچ سکو، یعنی سواری کے کام، ان پر بھی اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں، جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اللہ اکبر۔ رسولوں کا پیغام آیا، دین کی تعلیم آئی، لیکن وہ کس علم میں لگے رہے؟ فرحوا بما عندهم من العلم، اسی پہ اتراتے رہے، ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے، تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ دین کے علم کو حقیر سمجھا، اپنی ڈگریوں کو بڑا سمجھا، اور یہ مسئلہ آج نہیں، اس دور میں بھی تھا، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو سکتا تھا, کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے.